بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلوهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُم عَذَابًا أَلِيمًا صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاتم و سلامن علیک یا حبیب اللہ مولا یسلی وسلم دائمن ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہمی محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوهر الحسن فيه غير منقسم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم الله تبارك وتعالى جل جلاله وعم نواله وآزم شانه وأتم برهانه کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارکا وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز مکرم سامعین حاضرین اہل اسلام اہل سنت و جماعت عاشقان مصطفیٰ و محبان اولیاء آج کی یہ عظیم الشان حق چار یار کانفرنس بزم نورانی کے زیر اہتمام محترم نعمان صاحب بزم علم و دانش کے زیر اہتمام انعقاد پذیر ہے تمام ارکان بزم لائق صد تحسین ہیں کہ جنہوں نے اس تقریب سعید کا اہتمام کیا آ کر ہفتے کے روز کراچی میں حاضر ہوا آج یہ آٹھویں کانفرنس ہے جس میں آپ حضرات سے مخاطب ہوں اور صبح انشاءاللہ العزیز پنجاب واپسی ہے اور اگلے دن 9 تاریخ کو اسلام آباد میں حق چار یار کانفرنس ہے جس میں حاضری ہوگی سادات کا گاؤں ہے سنگڑا معزز حاضرین بزم علم و دانش کے تمامی کارکنان زیغم اسلام شیر اہل سنت، محقق اہل سنت، فخر اہل سنت، آبرو ملت اسلامیہ، حضرت پیر طریقت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری رضوی مد اللہ ذلہ، آپ کے فیض یافتہ، تربیت یافتہ نوجوانوں کی تنظیم، جس میں تمام کارکنان، ان میں حضرت شاہ صاحب کی تعلیم کا اور نسبت کا اثر نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ واجد اسمہ اس قافلے کو منزل مدینہ تک سلامتی کے ساتھ پہنچائے، اور ترویج اور اشاعت مسلک اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی، اس میں ان نوجوانوں کی سعی حضرت شاہ صاحب قبلہ کی سرپرستی میں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور اپنی اور اپنے حبیب کی رضا سے سب کو مالا مال فرمائے. اس دورے میں حیدرآباد بھی پہنچے، دور دراز کا سفر ہے، اور حیدرآباد کا سفر کوئی سڑک کی خرابی سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے. رات وہاں نشست تھی، صبح 6 بجے تک وہاں مخدوم سخی عبد الوہاب جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف پر حاضری تھی، عظیم اجتماع ہوا. اس موقع پر 8 روز کی ان محافل میں محترم وقار عالم صاحب، عزیز القدر محمد فیضان صاحب، محمد ساجد قادری اور محترم جناب طلعت محافظ صاحب، عزیز القدر نعمان صاحب، عزیز القدر محمد فیضان صاحب اور جناب الحاج غلام اسفاق قادری صاحب، ان سب حضرات نے جس محبت کے ساتھ اس سارے دورے کو، سفر کو منتظم اور منظم کیا، انتظام میں ہر وقت سائی میں رہے، اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر 20 نوجوان جو سیکورٹی کا کام کرتے رہے بڑی مستعدی کے ساتھ، ان سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم کی وجاہت کا صدقہ دین دنیا میں ان کو وجیہ اور باعزت فرمائے، اور مالک تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو سرخرو فرمائے. ہمارے مخدوم بزرگ محترم محمد خلیل وارسی صاحب بڑی محبت سے 3-4 کانفرنسوں میں شریک ہوئے، رات حیدرآباد میں شریک تھے، ابھی بھی موجود ہیں. سب کے جذبے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اور شیخ الحدیث مولانا سراج احمد قادری صاحب، اللہ تعالیٰ جل شانہ عز و جل، ایسے علماء کرام اصحاب عظیمت، ان کو سلامت رکھے کہ جس دین حقہ کے لیے ہر وقت سینہ سپر ہیں اور صاحب عظیمت ہیں. اللہ جل شانہ ان کے علم سے، ان کے فیوض و برکات سے اہل سنت و جماعت کو فیضیاب فرمائے. گرامی قدر حضرات، آپ سب حضرات کے لیے بھی بہت دعائیں. دورہ جی میں یہ کانفرنس تو اس طرح ہے جیسے ہم اپنے بیس پر ہیں، کیونکہ دورہ جی الحمدللہ اشاعت اسلام کا عظیم مرکز ہے، اور مسجد حبیبیہ یہ مرکز ہے اس عظیم مشن کا، کہ جس کے تحت الحمدللہ نہ صرف پوری کراچی میں بلکہ پورے ملک میں، اور تحدیث نعمت کے طور پر کہوں تو اس کی حدود ملک میں ہی نہیں بلکہ افریقہ اور امریکہ تک بھی الحمدللہ لوگ حبیبیہ مسجد کی طرف دیکھتے ہیں اور اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں. اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ اس کا سبب اللہ کا فضل ہی ہے، اور کیا ہے لیکن جو ظاہری صورت اس کی اللہ نے بنائی ہے، وہ یہی کہہ سکتا ہوں کہ ہجوم کیوں ہے اتنا شراب خانے میں، فقط یہ بات یہ پیر مغا ہے مرد خلیق، یہ حضرت شاہ صاحب نے، اور یہ شراب خانہ وہ نہیں ہے جہاں گندی شراب بکتی ہو، یہ وہ ہے کہ جس میں شراب ہے، سقان الحب کا سات الوسالی فقلت لخمرتی نحوی تعالی، کہ جس شراب خانے میں وہ بدمست کرنے والی شراب نہیں، عشق مصطفیٰ کی مستی دینے والی شراب ہے. حضرت شاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کے فرزند عزیز ہمارے شاہ صاحب، یہ بھی عشق و محبت میں اس عمر میں دیکھیے کس انداز سے وہ ایک والہانہ جذبہ رکھتے ہیں. احمد شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سوری اور معنوی طور پر حضرت شاہ صاحب کا جانشین اور دین اسلام کا مجاہد عالم دین بنائے. گرامی قدر حضرات، کانفرنسوں میں آ کر آپ کے سامنے معینہ وقت میں بتوفیق اللہ مسلک حقہ اور دین اسلام کی آواز اہل سنت اہل اسلام اور جو بھی طلب صادق کے ساتھ سننے کے لیے آیا اس کے لیے پیش کی ہیں. اور آج کی اس مجلس میں میں قرآن پاک کا یہ پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی حیات مطہرہ میں دین اسلام کی تبلیغ کے بہت سے مراحل اور بہت سے مقامات ہیں جن کی ایک خاص اہمیت ہے. اس بات پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے کہ کچھ خاص خاص مقام مواقع ایسے ہیں کہ جن کی دین اسلام کی تاریخ میں اور حضور نبی کریم نبی رحمت علیہ السلام کی نبوت اور دعوت توحید میں خاص اہمیت ہے، اور وہاں سے دین کی دعوت نے اور دعوت توحید نے ایک الگ سے راستہ اختیار کیا. ان مواقع میں سے ایک خاص موقع حدیبیہ کا موقع ہے. آپ سب حضرات جو سیرت پاک سے تمسک رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، 23 سالہ اعلان نبوت کے بعد کی جو حیات مبارکہ دین کی دعوت کا نظر رکھتے ہیں، ان کو متوجہ کرتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حدیبیہ کا مقام کچھ غزوات اس سے پہلے ہو چکے ہیں، کچھ غزوات حضور کی حیات مبارکہ کے اس کے بعد ہوئے، بہت سے افراد اس سے پہلے دین اسلام میں داخل ہو چکے، بہت سے حضرات صحابہ کرام اس کے بعد دین اسلام میں داخل ہوئے، لیکن حدیبیہ کا جو واقعہ ہے اس کو دین اسلام کی تاریخ میں اور دعوت نبوی کی تاریخ میں ایک منفرد مقام حاصل ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں بظاہر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس ارادہ سے تشریف لائے اس ارادہ کی تکمیل کے بغیر معاہدہ کر کے کفار کے روکنے کی صورت میں کہ ہم آپ کو اور آپ کے رفقا کو مکہ مکرمہ میں احرام کی شکل میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اس پر کفار مکہ سے اس سال نہ جا کر احرام یہیں حدیبیہ کے مقام پر کھول کر واپسی کا سفر اختیار فرما کے معاہدے کی صورت میں واپس تشریف لے جا رہے ہیں. بعض صحابہ کرام اس پر پریشان ہوئے، احرام بغیر مکہ شریف تک پہنچے کھولنا ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا، جذبات تھے، بڑا قافلہ تھا، 1500 صحابہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے. لیکن اس کے جو واقعات ہیں ان میں مرکزی مقام اور خاص رضا کا مقام بیعت رضوان ہے. بیعت رضوان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1500 صحابہ سے بیعت لی اور اس شرط پر بیعت ہوئی کہ اگر ہمارے سفیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا تو ہم ان سے جنگ کریں گے اور اس پر سر دھڑ کی بازی لگا دینے کی بیعت 1500 صحابہ نے ایک درخت کے نیچے رسول اللہ کی بیعت کی، ہاتھوں میں ہاتھ رکھ کے بیعت کی. یہ واقعہ ہے. آپ کئی پہلو سے اس واقعہ کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس وقت سب چیزوں کا احاطہ نہیں ہو سکتا، میں کچھ باتیں عرض کر سکتا ہوں. ایک تو یہ دیکھیں کہ آج جتنی تعداد میں صحابہ ساتھ ہیں، اتنی تعداد میں غزوہ بدر میں، احد میں صحابہ موجود نہیں تھے، اور اس سے زیادہ تعداد میں صحابہ ہونے کے باوجود جنگ نہیں کی جا رہی بلکہ معاہدہ کیا جا رہا ہے. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ غزوہ 313 صحابہ کے ساتھ حضور بدر میں غزوہ فرما رہے ہیں، جنگ فرما رہے ہیں، 1500 صحابہ کے ہوتے ہوئے صلح فرما رہے ہیں. یہ خاص بات ہے جس کو بچے اور نوجوان پڑھنے والے، طلباء، دین پڑھنے والے اور جو اسلام کی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے کالج کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اس پر توجہ کریں کہ یہاں تعداد کی بات نہیں، اس سے کم تعداد میں بھی جنگ لڑی گئی، زیادہ تعداد میں ہوتے ہوئے، اچھے حالات ہوتے ہوئے صلح کی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعداد پر رسول اللہ فیصلہ نہیں کرتے تھے. رسول خدا دنیا کی طاقت پیش نظر رکھ کے فیصلہ نہیں کرتے تھے، ورنہ ہر آدمی سوچ سکتا ہے کہ جب اس سے 3 گنا کم طاقت پر بھی غزوہ ہو چکا اور غزوات ہو چکے تو اس سے بڑی تعداد میں جا کر جنگ کرنے کی بجائے صلح کر لی گئی اور پھر قربان جاؤں صلح کر کے احرام یہیں کھول کے حضور واپس جا رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف. حضرت فاروق اعظم کے جذبات یہ تھے کہ ہم نے مغلوبانہ معاہدہ کر لیا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے وہی کیا اترتی ہے، انا فتحنا لك فتحا مبینا، فتح کی نوید سنائی جا رہی ہے. یہ ہے وہ خاص موڑ تاریخ اسلامی کا جس پر بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. گرامی قدر حضرات، اس کے اندر ایک خاص بات یہ تھی کہ حدیبیہ کی طرف جاتے ہوئے، مکہ مکرمہ کے لیے عمرہ کی نیت سے جاتے ہوئے، نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو بھی اس مشن کا، دین اسلام کا حامی تھا، اگرچہ اس کو دین میں داخل ہوئے چند دن ہوئے ہوں، ابھی اگرچہ مؤلفت القلوب سے ہو، اگرچہ دین کی تعلیم سے وہ آشنا نہ ہو، بدو ہو، اعرابی ہو، یہ غور فرمائیے، نبی علیہ السلام نے سب کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلو. اللہ کا حکم یہ تھا کہ جو بھی بندہ آپ کے ساتھ متفق ہے سب کو دعوت دے دو کہ وہ آپ کے ساتھ چلے. بنی حوازن سے اور کچھ قبائل ایسے تھے 3-4 کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس مہم میں، عمرہ شریف میں اور آگے جو حالات پیش آئے اس میں وہ ساتھ نہیں گئے, پیچھے رہ گئے. توجہ کیجیے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے مدینہ منورہ میں, تو وہ لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. قرآن پاک بیان کرتا ہے وہ لوگ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, معافی طلب کی کہ ہم نہیں پہنچ سکے اس لشکر میں آپ کے ساتھ, اس میں اس سفر میں تیاری ساتھ نہیں کر سکے, اب ہمیں اجازت فرمائیے, معافی دیجئے اور معاف فرما کر آئندہ جو بھی ایسا مارکہ ہوگا ہم اس میں آپ کے ساتھ چلیں گے. اب قرآن پاک سے سنیے کہ کیا ارشاد ہو رہا ہے. فرمایا ارجعک اللہ الی طائفۃ منہم فاستأذنوک للخروج, جب آپ کے پاس آپ واپس آئے تو وہ لوگ آپ کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہمیں معاف کر دیجئے اور آئندہ کے لیے ہمیں اجازت فرما دیجئے کہ جب بھی کوئی مارکا ہوگا ہم ضرور ساتھ چلیں گے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, قل, ان سے کہہ دو, لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا معی عدوا, میں کبھی بھی ابدا آج کے بعد محمد الرسول اللہ کی زندگی میں کسی مارکے کے لیے بھی تم کو ساتھ چلنے کے لیے نہیں کہا جائے گا. جو آج نہیں چلے کبھی بھی, لن تخرجوا معی ابدا, میری زندگی میں کبھی بھی تم نہ نکل سکو گے نہ ہم تمہیں نکلنے کا کہیں گے. یہ خاص موقع دیکھو, لن تخرجوا معی ابدا ولن تقاتلوا معی عدوا, تمہیں میری حیات میں کبھی بھی یہ شرف حاصل نہیں ہو سکے گا کہ میرے جھنڈے کے نیچے تم خدا کے دشمنوں سے لڑ سکو. تمہیں معلوم نہیں کہ اب جو بھی غزوہ ہوگا اس میں تمہیں پکارا ہی نہیں جائے گا, اب دین کی بنیاد وہی بن سکیں گے جو غزوہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے. آپ اس پر ذرا سا توجہ فرمائیں گے, پوری دل جمعی کے ساتھ اس مضمون پر دھیان دیجئے کہ کیا بات ہے. صلح حدیبیہ میں آخر کیا بات تھی, بیعت رضوان میں آخر کیا بات ہے کہ جو اس میں شامل نہ ہو اب وہ حضور کی معیت میں کبھی بھی جنگ کر ہی نہیں سکتا. معافی دینے کے باوجود اس کو پکارا ہی نہیں جائے گا. معلوم ہوا کہ دین عاجز کبھی بھی نہیں رہا, دین کے اندر ناز بھی رہا ہے. یوں نہیں کہ دین والے گڑ گڑاتے پھریں گے ہر حال میں ہمارے ساتھ تعاون ہی کرو, دین میں ایسا بھی کہا جاتا ہے ہم تمہیں لے کے نہیں چلیں گے. غور کرو نا, لن تخرجوا معی ابدا, تم کیا سمجھتے ہو کہ ہر وقت ہر بندے کی ہمیں ضرورت ہے؟ یہ تو بہت بڑا شرف تھا تم نے کھو دیا, اب تمہیں رسول کے ہم قدم چلنا کبھی نصیب ہی نہیں ہوگا. اور اللہ کا حکم کیا ہے؟ اللہ کا حکم یہ ہے, حبیب اب تیرے دین کی فتوحات کا دروازہ آ گیا, کھل گیا, تیرا دین فتح کرے گا. اور کہاں تک فتح کرے گا؟ انا فتحنا لگا فتح مبینا, آج دنیا میں خریدہ عالم پر دو بڑی طاقتیں قیصر روم اور کسرا ایران دونوں کی صورت میں, فرمایا اے محمد ہمارا تم سے وعدہ ہے قیصر کا سر بھی
تیرے غلاموں کے سامنے جھک جائے گا اور کسرا کا سر بھی تیرے غلاموں کے سامنے جھک جائے گا. محبت سے کہو سبحان. یہ ہے فتحم مبینہ, فتحم مبینہ, کھلی کھلی فتح. یہ مانوی فتح نہیں, یہ سوری بھی فتح ہوگی. گھٹنے ٹیک دیں گی دونوں سپر طاقتیں تیرے غلاموں کے سامنے. اور رسول پاک نے اپنے سر کی آنکھوں سے شام کی فتوحات کو دیکھا. کہو سبحان اللہ. اس مقام پر مجھے ایک بہت لطف والی بات یاد آئی کہ رسول پاک کے غلاموں نے جو مقام فتح کرنے تھے نا, حضور کی ولادت پر وہ ملک حضور کی امی جان حضرت آمنہ کو بھی دکھائے گئے. یہ خاص مناسبت ہے, اندازہ اس کا کر لیجئے کہ کس شان کا بیٹا ہے آمنہ. تجھے جو رب نے بیٹا دیا اس شان کا ہے کہ یہ عبداللہ کا در یتیم مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے ساتھ ایک حجرے میں محلہ بنو ہاشم میں پیدا ہو رہا ہے, تو ماں کو شام کے محلات میں دکھائے گئے. اور شام, آپ جانتے ہو کہ ملک شام جو ہے وہ قیصر کی قلم رو میں تھا, شاہنشاہ روم کا قلم, یہ رومی سلطنت میں تھا دمشق کا شہر. تو حضرت آمنہ جب رسول اللہ پیدا ہوئے ہیں تو دیکھ رہی ہیں کہ محلات شام میرے سامنے آئے. اس مقام پر علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان بشارات کو کہا کہ امی جان کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے تیرا بیٹا, وہ اللہ کا وہ رسول ہے کہ جس کے سامنے اللہ تبارک تعالی ہفت اقلیم کو غلامی میں تھا. زور سے بولو. گرامی قدر حضرات, اب غور کرو کہ صلح حدیبیہ میں جو شریک نہ ہو عمومی دعوت پر, اب وہ بلائے جانے کے لائق ہی نہیں ہے. بیعت رضوان میں شامل نہ ہو تو اسے بلائے جانے کے لائق نہیں ہے. تو جو بلائے گئے ہیں, جو آ گئے ہیں, ان کا کیا مقام ہے؟ کیا مقام ہے بھائی؟ کراچی شریف والو, تھورا جی والو, بھائی کہہ دوں بات ہے. فرمایا اے بیعت رضوان کو کیا سمجھ رہے ہو؟ آخری ضرورت اسلام نے آج پیش کر دی. جو آ گیا, لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, آج اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو اس درخت کے نیچے رسول کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اپنی جانیں دینے کا یہ وعدہ کر. لوگو, کوئی محل ہو یا کوئی باغ ہو, کوئی پہاڑ ہو, کیا اس کی یہ اہمیت ہو سکتی ہے کہ وہی جلی میں اس کا نام قرآن مقدس کی زینت بن جائے؟ ایک درخت, ایک بوٹے کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ فرمایا عرش تا فرش کسی چیز کی اہمیت میرے محبوب سے بنتی ہے. کوئی چیز بھی اپنے اندر قدر نہیں رکھتی. میرا یہ زی قدر و زی وجاہت رسول اگر ایک ببول کے بوٹے کے نیچے بیٹھ جائے تو اس بوٹے کو دین اسلام کی نشت ثانیہ کا عنوان بنا دیا جاتا. اب ذرا دل تھام کے سننا جو بات عرض کر رہا ہوں. کیونکہ آج میں تقریر وہ عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو اہل سنت و جماعت کی طرف سے اتمام حجت ہے. یاد رکھو ہم حجت کام کر رہے ہیں. چار یار کانفرنسوں کی اختتامی کانفرنس ہے آج اس دورہ کی. میں اتمام حجت کرتے ہوئے صحابہ پر تنقید کرنے والوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ بیعت رضوان میں جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ان کی نجات پر ان کے سویدہ قلب میں جو ارادے ہیں ان پر کوئی بھی اعلانیہ یا چھپا ہوا کان نہیں کر سکتا. یہ کہتے ہیں ان کی نیتیں کیا تھی. اللہ کہتا ہے میں راضی ہوں عالم معافی قلوبہم اور کبھی ہی دیتا ہوں کہ ان کے دل جتنے پاک ہیں اتنا پاک کوئی ہو ہی نہیں. دوستو یہ چار یار تو ہم عنوان لیتے ہیں کیونکہ یہ لیڈر ہیں صحابہ کے, لیکن چار یار کے قلب کی فضا بیان نہیں ہو رہی, یہ 1500 کے 1500 کی بیان ہو رہی ہے. ان کو لیڈر کے طور پر ہم لیتے ہیں کیونکہ پوری جماعت صحابہ کا خلاصہ چار ہے. لیکن میں صدقے جاؤں یہ 1500 کے 1500 کی سند بیان ہو رہی ہے. عالم معافی قلوبہم دل کی گہرائی میں میری اللہ کے سوا نہ کوئی غرض تھی نہ کوئی تمہ تھا نہ کوئی شکوہ تھا نہ کوئی شکایت تھی نہ کوئی عجب تھا نہ کوئی تکبر تھا نہ کوئی فریب تھا نہ کوئی نفس تھا نہ شیطان تھا نہ اور کوئی چاہت تھی. فرمایا حبیبہ یہ میرے اور تیرے ہیں اور آج ان کو بتا دے اگر تم اللہ کے ہو گئے ہو اللہ بھی آج سے تمہارا ہو گیا. دوستو ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں, ہماری رگوں میں ایک اعتدال موجود ہے, ہماری فطرت میں اعتدال موجود ہے, لیکن کتنا ظلم برداشت کریں. دو دو ٹکے کے بندے نہیں, جوہری ہوں یا حیدری ہوں یا بہادری ہوں, میں ان کو کہتا ہوں کہ انصاف کا دامن نہ چھوڑو, خدا کا غضب اترے گا تم پر. ارے کس جماعت کے بارے میں تم غلط رائے قائم کرتے ہو. اللہ اس سے زیادہ اور کیا وضاحت سے کلام فرمائے. اللہ کہتا ہے جو اس درخت کے نیچے محبوب کے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں, ارے ان کے دل کو میں نے دیکھا, دل دیکھا, ان کی نیت دیکھی, ان کو میں نے جان لیا, ان کے دل میں یا خدا ہے یا خدا کا رسول ہے. نہ انہیں دنیا چاہیے نہ انہیں کچھ اور چاہیے, انہیں اللہ چاہیے, اللہ کا رسول چاہیے. اور محبت سے ایک دفعہ کہہ دو سبحان اللہ. یہ لوگ یہ ڈرامے باز ہیں، کہتے ہم نے تاریخ تبری میں دیکھا، ہم نے یعقوبی میں دیکھا، ہم نے اخبار التوار میں دیکھا، ہم نے مروج الذہب میں دیکھا، کیا بکتے ہو؟ مروج الذہب پر ایمان ہے تمہارا، اخبار التوار پر ایمان ہے تمہارا، تاریخ تبری پر اعتماد ہے تمہارا؟ ہمارا ایمان اخباروں کا محتاج نہیں، ہمارا ایمان بیس جائے اللہ کے قرآن.
اور قرآن جب کہے کہ اللہ نے کہا ان کے دل میں کیا ہے، میں جانتا ہوں. عالمہ کا فاعل کون ہے؟ اللہ. پس اللہ نے جان لیا کہ ان کے دل میں کیا ہے. یا اللہ بتا کیا ہے دل میں، کیا ہے؟
حضرات توجہ ہے جی، دائیں طرف دیکھنا میری مجبوری ہے، کیوں؟ الائمن فلائمن. لیکن بائیں طرف دیکھنے کا بھی مطلب یہ نہیں کہ آپ محروم جائیں، نہ دیکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ محروم ہوں، کیونکہ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں، اور یہ ان مقدس لوگوں کی مجلس ہے کہ جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہ سکتا. لا یسقا بہم جلیسوہم، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا. اس لیے کوئی دور بیٹھا ہو یا قریب بیٹھا ہو، ذوق میں کسی کے بھی فرق نہیں ہونا چاہیے، کیوں کہ اللہ کی عطا میں یہ فرق نہیں ہوگا کہ کوئی آگے بیٹھا ہے کوئی پیچھے بیٹھا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ یہ تو رضوان والوں کی محفل.
زور سے کہو سبحان اللہ. اب پھر میں سوال کرتا ہوں، لوگ کہتے ہیں جی تقریر کا حق نہیں دیتے آپ، ان کو رائٹ نہیں دینا چاہتے آپ، بات سننا نہیں چاہتے. بولنا اللہ نے زبان دی ہے. یہ آپ فرقہ پرست لوگ ہو، آپ بڑے عجیب ہو، دوسروں کی بات برداشت ہی نہیں ہے. عرفان مشہدی، بولنے کا حق اللہ نے دیا ہے اور اس حق کو تسلیم کرتا ہے، لیکن بولنے کا مطلب ہے کہ انسان جو کلام کرے با معنی ہو. نطق کا مطلب ڈھیچو ڈھیچو نہیں ہے. بولنے کو تو جانور بھی بولتے ہیں، بولے تو بولنے کا پتہ چلے کہ کوئی انسان کلام کر رہا ہے. اور انسان کو جتنا بھی رائٹ ہو، یہ رائٹ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے الہ کے مقابلے میں بولنے لگے. کیا اللہ سے بھی ڈیبیٹ کرے گا وہ؟ جب وحی جلی کی صورت میں یہ بات تمہارے سامنے موجود ہے کہ او بندو، 1500 بندے جو محبوب کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں، ان کی نیتوں میں کبھی شک نہ کرنا. آہستہ نہیں، یہ موقع نہیں آہستہ کا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مو برابر بھی، بال برابر بھی ان کے ہاں آمیزش ہوتی، حق و باطل کی کوئی ملاوٹ ہوتی، تو پھر عالم ما فی قلوبہم کے بعد یہ انعام نہ ہوتا. کیا؟ انزل السکینت علیہم. جب میں ہی میں ہوں ان کے دلوں میں، تو میں نے ان کے دلوں پر رحمت کا نزول فرما دی، سکینہ نازل فرما دی. زور سے آواز آئے نا سبحان اللہ،
سبحان اللہ.
مجمع سبحان اس طرف زیادہ زور سے بولو سبحان اللہ، لیکن خدا را سمجھ کے بولنا. صرف سبحان اللہ کہلانا میرا مقصد نہیں ہے اس وقت، بات سمجھنا مقصد ہے. میں تو دل جلا کے سامنے رکھ دیا، اب روشنی لینا نہ لینا آپ کی ذمہ داری. انزل السکینت علیہم واصابہم فتحا قریبا،
اور دل چھوٹے نہ کرنا. تم جانے لے کر آ گئے ہو تو میں نے بھی فتح تمہارا مقدر کر دی ہے. نعرہ تکبیر, ہاتھ اٹھا کر سارے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. سنیوں کا شہنشاہ, سنیوں کا شہنشاہ. اب ذرا توجہ کرنا مومنین کرام, میں قرآن سے نری ان کی مدہ پیش کر رہا ہوں. قرآن سے, قرآن کے طالب علموں غور کرو. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونها فعجل لکم هذه وکف ایدی الناس عنکم ولتکون آیۃ للمؤمنین ويهديكم صراطا مستقيما وينصركم الله نصرا عزيزا. دیکھو کیا تسلی دی جا رہی ہے. تمہیں فتح ہوگی, دنیا آج سے تمہاری ہے. کیوں, تمہارے دلوں میں دنیا نہیں ہے نا؟ دنیا میں نے محبوب کے غلاموں تمہاری لونڈی بنا دی. اب دنیا تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گی, تمہیں دنیا کے پیچھے نہیں جانا پڑے گا. کیوں کہ اللہ اللہ کی عادت یہ ہے کہ جو کوئی دنیا کو اللہ کے لیے لات مار کے اللہ کا ہو کے آ جائے, اللہ ہر چیز کو اس کے تابع کر دیتا ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
مغانم کثیرۃ یاخذونها وکان اللہ عزیزا حکیما. یہ بھی تمہارے ہیں اور دیر نہیں لگے گی, یہ سب کچھ تمہیں ملے گا. عجل لکم ہذہ, یہ جلدی ہونے والا ہے. اور ایک بات, سبحان اللہ, کف ایدی الناس عنکم, تمہیں یہ خبریں آ رہی ہیں نا کہ عثمان کو مار ڈالا گیا. عثمان کیا کیا کرنے والا ہے؟ اب تمہاری حفاظت کرنا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے, اور دنیا کے ہاتھ اب تمہاری طرف بڑھ ہی نہیں سکتے. تم پہلے فتح کرو گے, پھر کوئی تمہارے نزدیک آئے. اب فتح تمہارا مقدر ہے. اب کافروں کے ہاتھ میں خود روکوں گا. کفا ایدی الناس عنکم, تم سے دشمن کا ہاتھ میں روکوں گا. اب ابو بکر غالب ہوگا, اب عمر غالب ہوگا, اب عثمان غالب ہوگا, اب علی غالب ہوگا, اب سعد بن ابی وقاص غالب ہوگا, اب خالد بن ولید غالب ہوگا, اب ابو عبیدہ بن جراح غالب ہوگا. کون مار سکتا ہے عثمان کو؟ اس کا تو میں نشان بنا دوں گا سارے مومنین کرام کے لیے, تمہاری اس بیعت کو بھی. اور یہدیکم صراطم مستقیما, نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ حاضر ہوں نا میں. جھگڑا یہ ہے کہ وہ ہدایت پر تھے نہیں تھے. میں نے کہا پاگلا, ان کو تو انعام ہو گیا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت کر دی, ہدایت کر رہا ہے اللہ تمہیں. کیا کہ یہی ہے صراط مستقیم, جان مال اولاد وطن ہر چیز جب تم نے تچ دی اور حبیب کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اس ہجرت و مسافرت میں بھی جان لڑا دینے کا بیعت کرنے آ گئے ہو, اب جہاں تم قدم رکھو گے تمہارے قدم ہی صراط مستقیم بن جائے.
سبحان اللہ.
کہو سبحان. تو جن کو قرآن کہہ دے کہ یہ صراط مستقیم پر ہیں, اب ان کو بھی ہمیں ہدایت یافتہ ثابت کرنا پڑے گا.
ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ مطلب ہے کسی کے لیے شورٹی ہے کہ یہ تو صراط مستقیم پر ہے، نبی نہ ہو، نبی تو ہے ہی صراط مستقیم پر، ہو نبی کی امت اور کہہ رہا ہو قرآن کہ اس کے لیے قرآن گارنٹی دے رہا ہو کہ یہ صراط مستقیم پر ہے. اب اس کے بعد بھی لچوں لفنگوں کے سامنے ہم سنیوں کو ہاتھ جوڑ جوڑ کے منتیں کرنی پڑیں گی کہ یار ان کے ایمان میں شک نہ کرو. ہم منتیں کریں گے؟ ہم کرتے بھی نہیں، لیکن میں آپ کے اندر سے وہ کمزوری نکلانا چاہتا ہوں کہ ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے اس بات کی، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کوئی تہران میں بیٹھا سن رہا ہے تو سنے، کوئی لبنان میں بیٹھا اگر سن رہا ہے تو سنے، کوئی دمشق میں اگر بیٹھا سن رہا ہے تو سنے، اور جن کے ایمان پر تو بحث کرتا ہے اللہ کا قرآن انہیں سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہے یہدیکم صراطا مستقیما.
یا رسول اللہ،
زور سے،
یہ پیچھے والے بھی
ابو بکر عمر عثمان و علی کی بات کرتا ہے یہاں جس نے بھی ہاتھ رکھا ہے کہو نا سبحان اللہ. اور عثمان تو اللہ کے رسول کی ڈیوٹی میں تھے، ہاتھ ان کا مکے میں تھا. میں قربان جاؤں، عثمان کو دو ریشان مل گئی، حضور نے اپنا ہی ہاتھ اٹھا کر کہا ان ہاتھوں میں عثمان کا ہاتھ نہیں ہے، لیکن وہ میری تابے داری میں ہے، یہ محمد کا ہاتھ نہیں، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اور صدقے جاؤں سنیوں، جس ہاتھ کو حضور عثمان کا ہاتھ کہہ رہے ہیں، اب اللہ کا فضل دیکھو حبیبا، تو اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہہ رہا ہے. ارے یہ عثمان کا ہاتھ تیرا جسے تو کہہ رہا ہے، یہی تو تیرے اللہ کا ہاتھ ہے.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، رفعت صحابہ.
توجہ کریں مسلمانوں، یہ نیچے ہاتھ حضور نے رکھا ہے، اوپر 1500 صحابہ کے ہاتھ ہیں، اوپر پھر رسول اللہ نے ہاتھ رکھا ہے، یوں اپنے دونوں ہاتھوں میں ہاتھ لے کے حضور بیٹھے ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ نیچے والا تو تیرا ہاتھ ہے، پر جو تو نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر رکھا ہے یہ تیرا نہیں، ید اللہ فوقائدہم. صحابہ کے ہاتھوں کے اوپر جو ہاتھ ہے وہ تیرے اللہ کا ہاتھ ہے. اعلان یہ ہو رہا ہے محمد جو بیعت رضوان میں تیری بیعت کر رہے ہیں، یہ شکلن تو تیری بیعت کر رہے ہیں، حقیقت میں اپنے رب کی بیعت.
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ.
دوستو یہی مجھے ایک جملہ کہہ لینے دو، اپنے جذبات کو تھام لو. امام احمد رضا کے شعرو، مجھے ایک جملہ کہہ لینے دو. اعلی حضرت بریلوی کے فکر کے پرستارو، ایک جملہ مجھے یہ کہہ لینے دو کہ جو لوگ اللہ تک وہی بتائے کہ پہنچ چکے، اللہ جن کی بیعت قبول کر چکا، بات سمجھ آئے نا پھر میں جملہ بولوں. اب یہاں بیعت کرتے ہو اپنے مرشد کی, تو مرشد کہتے میرا ہاتھ فلانے کے ہاتھ میں, اس کا 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 ہاتھ فلانے کے ہاتھ میں, تو 50 ہاتھ ہیں درمیان میں, یہاں صرف 2 ہاتھ ہیں, ایک رسول کا اوپر سارے صحابہ کے, اوپر اللہ کا. یہ قرآن ہے بھائی. تو جو پہنچ گئے اللہ تک, آج کوئی لچا لفنگا ان پر دوبارہ بات چھیڑے گا تو تکلیف تو ہوگی. کہ جو منزل پہ پہنچ جائے اس کو کہتے ہو کہ تیرے ٹائر پنچر ہیں, اس نے کہا پنچر نہیں ہے, یہ پہنچ چکے, پہنچ نہیں یہاں تھا. کوئی نہیں سمجھ آئی, اس کا آنکھ پٹ لاہوری, ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں آنکھ پٹ لاہوری, مطلب یہ جہاں پہنچنا تھا پہنچ گئے, اب کیا کرتے ہو؟ وہ اس مخلوق کو کس تک جانا ہے؟ اللہ تک. تو جن کو اللہ کہہ دے کہ تم آ گئے ہو میرے پاس, کیوں کہ تمہارے ہاتھوں پہ میں نے اپنا ہاتھ رکھ دیا. اب کچھ بیوقوف لوگ دوبارہ بات شروع کریں گے, تاریخ میں یہ لکھا ہے, فلاں میں یہ لکھا ہے, فلاں میں یہ لکھا ہے. میں نے کہا جاگ, اے جاگ, وہ تو پہنچ گئے. وہ تو پہنچ گئے, تو اب کیا بات کرتے, وہ تو پہنچ گئے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو, ہاں؟ بس ان کا ایمان ٹھیک نہیں. میں کہا کیا بکواس کرتے ہو, ایمان ٹھیک نہیں تو اللہ کہتے میں نے اپنے ہاتھ کے نیچے کر لیے سارے. اب بات تو اپنی کر, یا اپنے ماں باپ کی کر, یا اپنے نصیب کی کر. تو بیٹھا راستہ لکیر پیٹ رہا ہے, وہ تو پہنچ بھی گئے. بولو نا. اور پیر سید مظفر حسین شاہ شک والوں کے جلسے نہیں سناتا آپ کو, آپ کو ان کا ذکر سناتا ہے کہ جو پہنچ چکے ہیں ان کا دامن پکڑ لو, تم بھی پہنچ جاؤ. وہ مہاراج خطر میں نہیں, وہ خطرے سے نکل گئے. ان کو راستے کی کوئی ہیزٹ پریشان نہیں کرتی, کیوں؟ وہ خطروں سے نکل گئے. تم ان کے ساتھ دوڑنے کی کوشش کرتے ہو, وہ مقابلے سے نکل گئے, وہ نشان کو پا لیا. یاران تیز گام نے محمل کو جا لیا. راستے میں بیٹھے تم لکیر پیٹ رہے ہو, وہ پہنچ چکے. اس جملے کا لطف لو نہ, کہو سبحان اللہ. جہاں جانا تھا جا چکے. پوچھا کہاں جانا تھا؟ تم خلافت کو روتے پھر رہے ہو, کس کی تھی, اس کی تھی, جس کی تھی. میں نے کہا خلافت چھوٹی چیز ہے, کسی کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ رکھ دینا یہ خلافت سے بھی بڑی چیز ہے. تو کیا سمجھتا ہے تو کہاں پڑا ہوا ہے, کس باس میں الجھا ہوا ہے؟ وہ بے وقوفا, بے وقوفا, جو خلافت کو روتا پھر رہا ہے. خلافت بڑی ہے یا وصال اللہ بڑا ہے؟ وہ تو اللہ سے مل چکے ہیں, اور تیرا مبلک تو بیٹھ کے باں باں, ہم بڑے یہ ہیں, ہم بڑے وہ ہیں. میں نے کہا تم سب کچھ ہو. کہتے جی مولوی عبد الوہاب صاحب دعا بڑی کرتے. میں نے کہا کیا کہتے؟ کہتے ہم بڑے کتے ہیں, ہم بڑے فلان ہیں. میں کہ بالکل صحیح کہتے, یہ سب کچھ ہے. ہم بڑے بدماش ہیں, بڑے بلیکی ہیں. میں نے کہا بالکل سب کچھ ہو, 100% ہو, 100%, بلکہ 101 مرتبہ. حق 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 حق, اور اب تم تو بیٹھے راستہ لیک رہے ہو, ہاں؟ اور وہ پہنچ گئے. ہاں وہ پہنچ گئے. دے آر ریچ ڈیسٹینیشن. اب وہ راستے میں نہیں, وہ منزل پہ ہے. اللہ نے لے لیا ان کو, بس پہنچ گئے.
بس کر خلیفہ کون ہونا چاہیے؟
میں نے کہا اب ان کو چھوڑ, خلیفہ کون ہونا چاہیے؟ مجھے تو یہ 1500 کے 1500 خلافت سے بھی اوپر نظر آتے,
کیونکہ اللہ والے ہو گئے. اب تو ان کو صرف نمبر وائز
ان کو کہیں, کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے انتظام, جو ان میں سب سے زیادہ حبیب کو پیارا ہے اس کو آگے کر. بس خیرنا احبنا, ہم سے زیادہ قریب ہے, بہتر ہے, آگے کر. کہا ابو بکر صدیق, آگے کر. ہاں اور بیعت رضوان میں مولا علی کا ہاتھ موجود ہے, علی واصل باللہ ہے. عثمان کا ہاتھ موجود ہے, بلکہ عثمان کا ہاتھ تو ایڈا سونا کر کے کر دیا ہے کہ مرشد رسول پاک ہو, مرید عثمان ہو, اس مرید کی قسمت کے قربان کہ جس کا ہاتھ بھی مولا کا ہے. میرا اپنا ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. من تو شدم تو من شدی, من جا شدم تو تن شدی, تا کسن کو ید بادزا من دیگرم تو دیگری. فرمایا میں ہی مرشد, میں ہی ارادہ, تو کیا بیعت کروں بھی میں, بیعت لوں بھی میں اپنے ہاتھ سے. واہ عثمان تیرے صدقے کا.
کہو نا سبحان اللہ.
پندرہ سو کے پندرہ سو تو کس باس میں پڑا ہے؟ یہ باس کا مقام نہیں, واصل باللہ ہیں. یہاں تما ہے ہی نہیں, ہرس ہے ہی نہیں. اور اگر کوئی کہے کہ صاحب آپ بہت اونچی بات کر رہے ہو, آخر بندے بشر تھے. میں نے کہا بندے بشر ہوتے نا وہ نرے, وہ ابھی تو باس اور طرح الجھا دیتے ہیں. بے وقوف لوگ ہیں, میں کیا کہوں ان سے, ڈفر قسم کے لوگ ہیں. اب کس کس سے ہمارا پالا پڑا ہے. مصیبت ہماری یہ ہے کہ بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ان میں. بات سمجھو سننی ہو, تمہارے صاف دل ہیں, صاف دماغ ہیں. تم بیعت رضوان والوں کے قلوب کی فضا میں بستے ہو, تمہارا عقیدہ اتنا عمدہ ہے. قدر نبیدہ سنی جانن, صاف دماغاں والے. اس لیے تو آپ کے ساتھ سر کھپائی کرتے ہیں, اس لیے کہ جب آپ کے دماغوں میں یہ بات فیڈ ہو گئی تو پھر پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے, پر سنی صاحب استقامت نہیں ہل سکتا. اس امید پر آپ کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ ایک کو مسئلہ یاد آ گیا تو قسم خدا کی عرفان مشدی کو, ایک سنی کی تفہیم درست ہو جائے تو اس کے سلے میں بھی قبر اس کی روشن ہو سکتی. اس عقیدے سے ہم بات کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. آپ بڑے قیمتی لوگ ہو, آپ کو پتہ نہیں اس بات کا. سنیو, سمجھو یہ بات. اگر ان میں کوئی شائبہ بھی ہوتا نا تمے کا, تو فاروق اعظم کبھی خلیفہ نہ بنتا, عبد الرحمن ابن ابی بکر بنتا. نوٹ کرو, ابو بکر لا ولد تو نہیں تھا. اگر آج 20 کروڑ بندوں میں سے 2/3 اکثریت لینے کے باوجود نواز شریف کو بغیر مریم بیٹی کے دوسرا کوئی لیڈر نظر ہی نہیں آتا متبادل کے طور پر, تو سوچو نا کہ پھر ان دنیا داروں کی فضا کیا ہے, ان پاکوں کی فضا کیا تھی. وہ لابلد تو نہیں تھے. شاہ جی آپ کے سامنے ان کے بیٹوں کے نام نہیں بتا رہے تھے کہ عبداللہ مشہور ہیں, عبد الرحمان مشہور ہیں, محمد بن ابی بکر مشہور ہیں. لا ولد تو نہیں تھا, متبادل کے طور پر الٹرا نیٹ لیڈر بیٹا کیوں نہیں دیا؟ اس کا مطلب ہے اندر بات ہی تمہیں کی نہیں تھی.
وہ سمجھتے تھے کہ عبد الرحمن تم سے بڑھ کر رسول کا غلام عمر ہے. کہو نا سبحان اللہ. اور یارو عمر تو بڑا تکڑا بندہ بھی تھا, صاحب ہیبت تھا, صاحب شکوہ تھا, اس کا بیٹا عبداللہ تو بڑا عالم بھی تھا. اس نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ یارو میری بات مانو, تو عبداللہ بڑا عالم ہے, بڑا فقیہ ہے, اس کو بنا لینا. مشورہ دیا تو کیا دیا؟ فرمایا وہ بندہ بیعت رضوان میں بھی تھا اور اس کے لیے رسول نے اپنے ہاتھ کو اس کا ہاتھ بھی قرار دیا تھا. کانسیپٹ سمجھو خلافت کا.
یہ جتنی بھی فتوحات ہوئی ہیں یہ کسی اور کے ہاتھ پر ہو ہی نہیں سکتی تھی. کیوں؟ کہ جو بیعت رضوان میں ہیں ان سے ہی تو وعدہ ہے, وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا. کوئی چوتھا داخل ہو جاتا تو اس سے تو وعدہ ہی نہیں تھا. کس کس باریکی کا میں ذکر کروں, یہاں تو ایک ایک حرف کے نیچے معانی کا ایک سمندر ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں مسئلہ ملتا نہیں, میں کہتا ہوں مسئلے اس ترتیب سے کھڑے ہیں کہ مجھ سے بیان ہو نہیں پا رہے. وعدکم اللہ, ہو تم سے اللہ وعدہ کر چکا کہ یہ سب فتوحات ہوں گی تو صرف انہی کے ہاتھ پر جو آج تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھ. کیوں؟ اس لیے کہ واپس تو جا رہا ہے نا, واپس تو میرے حبیب تو جا رہا ہے, اور یہ بک گئے ہیں تیرے سامنے تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے. اگر ان کے علاوہ کسی کو فتح دوں تو اس کی فتح تیری تو نہیں بنے گی نا. تو ہم نے تو لاکا کہا ہے, فتح مبینہ, فتح نہ لاکا. نہیں سمجھ آئی مولانا؟ کچھ غور کرو اس بات پر. فتح نہ لاکا, فتح نہ لاکا. لاکا کا معنی سمجھتے ہو؟ تیرے لیے. لا کا لا واسطے, کا تیرے, تیرے لیے. تو حبیب تو گئے گنبد خضرا میں, تو لاکا کیسے ہوا؟ نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی. حبیب تو جلوہ فرما ہو گئے اپنی لحد اقدس میں, تو کوئی بھی اٹھ کے کہتا یہ لاکا کیسے بن گیا جی, وہ تو قبر انور میں ہے, دمشق فتح ہو رہا ہے ابو عبیدہ بن جرہ اور خالد بن ولید کے ہاتھوں پر, ایران فتح ہو رہا ہے سعد بن ابی وقاص کے ہاتھوں پر. کراچی والوں اگر دماغ پیالہ پوری طرح سیدھا کر کے بیٹھے ہو تو جملہ کہہ دوں, اگر سب کہتے ہو تو کہہ دیتا ہوں کیونکہ خطابت نہیں ہے. سن رہے ہو تو سن لو بھائی, فتح کا وعدہ ہے حضور سے لاکا. حضور تشریف فرما ہوئے قبر انور میں, فتح اب ہو رہی ہے. فاتح ابو عبیدہ ہے, فاتح خالد بن ولید ہے, فاتح سعد بن ابی وقاص ہے, دور فاروق اعظم کا ہے. قبرص فتح ہو رہا ہے, روڈس فتح ہو رہا ہے جی, دور حضرت عثمان غنی کا ہے. ترکی فتح ہو رہا ہے, قبرص فتح ہو رہا ہے, بحری بیڑے ڈال دیے گئے سمندر میں, دور عثمانی ہے, وعدہ حضور سے ہے. اور اگر کوئی اپنی جان کا اختیار رکھنے والا لیڈر فتح کرے تو لاکا کا معنی نہیں بنتا. لہذا وہ جملہ سن لو کراچی والا, جو اللہ نے دل میں ڈالا اللہ کے فضل سے آیا, آپ کے لیے آیا, پہلی مجلس میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیعت رضوان میں جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ان کی زندگی کو رب رسول کی زندگی کہہ رہا. کیوں؟ یہ کام ضمیر خطاب ہے.
اور سنو سنیو کاف ضمیر خطاب ہے،
کاف ضمیر خطاب ہے، اور ضمیر خطاب جب اپنی قبر انور میں جلوہ فرما ہو تو مخاطب بدل گیا، فتح کر رہا ہے فاروق اعظم. حضور فرماتے ہیں فاروق کو تم اس کی فتح سمجھ رہے ہو؟ یہ میرا لگایا ہوا پودا ہے. ابو بکر کو مجھ سے جدا سمجھ رہے ہو؟ یہ کون ہے؟ اور عمر تو اپنی داڑھی پکڑ کے کہتے تھے میں تو وہی ہوں خطاب کا بیٹا جو 10 اونٹ نہیں سنبھال سکتا تھا. اور اگر قیصر و کسریٰ لرزتے ہیں عمر بن خطاب سے، اے میری بات نہیں ہے، محمد رسول اللہ کی بات ہے. سچ کہتے تھے وہ. کیوں؟ کہ لاکھا بنتا ہی تب ہے جب بات ابو بکر کر رہے ہوں اس میں روح محمدی ہو، جب آرڈر عمر کر رہے ہوں جلوہ فرما روح محمدی ہو، جب تجوید اور فیصلہ عثمان غنی کر رہے ہوں لیکن اس کے اندر کار فرما روح محمدی ہو، اور فیصلہ علی مولا کر رہے ہوں لیکن زبان علی پہ روح کار فرما محمدی ہو. کہو نا سبحان اللہ. ورنہ لاکا کی مناسبت نہیں رہتی تیرے لیے، یہ تو نہیں کہا فاروق اعظم کے لیے. یہ فتح مبینہ، ساری تفسیریں 100 تفسیر اٹھا کے دیکھ لو، یہ جتنی 35 لاکھ مربع میل کی فتوحات کا ذکر ہے فتح مبینہ سے لی گئی ہے. تو پھر یہ وعدہ حضور سے ہے پورا عمر کرے، اگر یہ دو وجود ہیں تو پھر تو وعدہ پورا ہی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے عمر لگتے الگ ہیں، حیات ان کی اپنی ہے، شکل ان کی اپنی ہے، پر روح روح محمدی ہے. ابو بکر کی شکل اپنی ہے روح محمدی ہے، عثمان کی شکل اپنی ہے روح محمدی ہے. اگر نہیں ہے اوے مولا مولا ہے علی مولا شکل کے لحاظ سے، پر روح محمدی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وعدہ الہی کا مصداق بن گئے کہ حبیب فتوحات شروع ہو چکی لیکن اس کی تکمیل ان پر ہوگی کہ جو بات تو کریں گے پر آواز تیری نکالیں گے. تو مجھے کہنے دو کہ یہ عمر نہیں تھا جو رک کے لکھتا تھا دریائے نیل کو، یہ معجزانہ شان نبی کی ہوتی ہے. انگلیاں عمر کی چل رہی ہیں، آرڈر محمد کا چل رہا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ شاہ جی بہت آپ جذبات میں آگے جا رہے ہو تو حدیث سن لو، بخاری شریف جلد 2 سے، من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی. فرمایا میرے مقررہ امیر کی بات کو جس نے مانا اس نے امیر کی نہیں مانی، میں محمد کی مانی ہے، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے میرے مقررہ امیر کی نافرمانی نہیں کی، محمد کی نافرمانی کی. یہ ٹھیک ہے میرے جذبات میرے ایمان کے یہی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، لیکن جذبات میں بھی میں دلیل کو نہیں چھوڑ رہا کیونکہ میں امام احمد رضا کا سٹوڈنٹ ہوں. جذبات تلوار مارنے کے بھی ہمارے ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت بھی انشاءاللہ بات دلیل سے ہی کریں گے. اس لیے کہ ایک سچا رضوی جذبات کو الگ رکھ کے تھوڑی بات کر سکتا ہے. بندے کہتے ہیں جی میری ایکٹنگ کرو جذبات ادھر رکھو، تو میں نے کہا لطیف کپاڈیا دے پتر ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم تو صرف ایکٹر ہیں، ہم تو مر سکتے ہیں اس بات پر، میری ایکٹنگ نہیں کر سکتے ہم. سنیو یہ ہے خلافت، یہ ہے حق چار یار. اب ذرا بس وہ آیت جو پڑی ہے اس کا ترجمہ صرف سنو اور سارا لطف آئے گا آپ کے دلوں میں، رگوں میں لطف اتر جائے گا آپ کے. ہاں فرمایا، توجہ کرنا ذرا، یا رسول اللہ آپ کی دعوت تو گئی تھی نا ان عرابیوں کو بدوؤں کو،
لن تخرجو مئی ابدا کہہ دیا، حبیب محروم ہو گئے، وہ دربار تیرا اور محروم ہو گئے، وہ آخر بلایا تو تھا نا ان کو، تھے بدو آراب تھے، مدو تھے، مگر پکارا تو تھا نا آپ نے. سونے ہو رنجو گئے ہو، لن تخرجو مائی آبدم ولم تو قاتلو مائی ادوا، اب میرے ساتھ چلنے کا شرف تمہیں کبھی بھی نہیں ملے گا، میں تمہیں نہیں بلاؤں گا. اب دیکھو ناراضگی ہوتی ہے، حبیبوں کی ناراضگی ہوتی ہے، کیونکہ محبوب کا ناز ہوتا ہے نا، تو حق ہے اس کا. لیکن یا رسول اللہ، دربار آپ کا ہمیشہ کے لیے محروم ہے، یہ بدو دیہاتی ڈیرے دار ہمیشہ کے لیے. آہا، اب بس یہ آیت ہے جو بڑی تھی. فرمایا ہاں میں نہیں لوں، نہ خیبر میں ان کو بلاؤں گا، اس کے بعد کی جنگوں کا ذکر کر رہا ہوں، نہ خیبر میں بلاؤں گا، نہ خندق میں بلاؤں گا، نہ حنین میں بلاؤں گا، یہ جنگیں حدیبیہ کے بعد کی ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اور یہ لوگ نہیں بلائے گئے. ہاں نہیں بلائے گئے. پھر ان میں سے کچھ روتے بھی تھے، قافلے جاتے دیکھتے محبوب کے اونٹوں کی دھول جب اڑتی، گھوڑوں کی قافلہ دیکھتے تھے، اپنی آنکھوں میں سرما بھی لگاتے تھے، روتے بھی تھے. فرمایا اب رو، اب رو بیٹھ کے، محبوب نہیں لے جائے گا ساتھ. لیکن حبیب علیہ السلام کو فتحنا لک فتح مبینہ کے فریم میں دکھا دیا گیا. پھر وہی اتری، کل المخلفین من الاعراب، یہ جو پیچھے رہ گئے تھے حدیبیہ کے وقت اعراب، ان کو کہہ، کل ان کو کہہ. یہ ہے آج کا موضوع. اس موضوع کے لیے مجھے یہ سارا سٹیج بنا کے لانا پڑا. مسئلہ اہم ہو تو یوں ہی تو نہیں پھینک دیا جاتا. ہاں ہم کچھ تارک تو تھوڑے ہی ہیں، تارک جمیل، ہم تو بڑے طریقے سے اس کو لانا پڑتا ہے مسئلہ. ان کو کیا فرق پڑتا ہے، ایسے ہی بس، وہ تو تقریر کی جگالی کرتے ہیں تو کرتے رہیں، ہمیں اس سے کیا، ہم تو دل سے کر رہے ہیں بات آپ سے. تو سنو، قل للمخلفین من الاعراب، یہ پیچھے رہ جانے والے، مخلف کہتے ہیں پیچھے رہ جانے والے، یہ جو پیچھے رہ گئے تھے نا حدیبیہ پر، موقع کھو دیا تھا انہوں نے تیری رفاقت کا، ہے پھر نہیں لے گئے کسی قصبہ میں، بڑی بڑی ضرورت پڑی تب بھی نہیں، اس لیے کہ کسی کے ساتھ آنے یا نہ آنے سے شادی فرق پڑتا ہی کچھ نہیں. نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. آج دنیا ڈراتی ہے علی مولا کی اولاد کو، ایسی بات نہ کر، حسینی ہوں میری کرب و بلا تک بات پہنچے گی. سنیو، ان مخلفین سے کہہ دو، حکم ہو رہا ہے حضور کو، اے میرے محبوب، ان کو کہہ دو مخلفین، پیچھے رہ جانے والے حدیبیہ پر جو نہیں آئے تھے، ان کو اپنی پوزیشن کور کرنے کا کیا کہتے ہو، اس کے مقابلے لفظ اردو میں کیا بولو گے، یعنی اپنا پچھتاوا دور کرنے کا اور اپنی حیثیت بحال کرنے کا، کوئی بھی لفظ مناسب لگ نہیں رہا تو بولو گا. نہیں موقع چھوٹو، یہ تو مجھے بھی آتا ہے، اس سے کوئی دھلا ہوا اور لفظ بولو، اس سے بحالی ٹھیک ہے، ازالہ حیثیت عرفی بھی ٹھیک ہے.
اب تمہاری اگر یہی پہچان رہ گئی نا کہ تم مخلفین ہو تو پھر بڑی کمزوری نکل آئے گی. حالانکہ عرب ہیں, ان عرب کا فتویٰ ابو بکر پر کس لیے لگا رہے ہو؟ ہیرے بیچتے ہو یا کوئلے سے ہی جوہری کہلاتے ہو؟ ابو بکر کا تو پہلا ہاتھ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ بیعت رضوان میں جن کا پہلا ہاتھ ہے ان کے ساتھ سلوک تم مخلفین جیسا کر رہے ہو. نہیں سمجھ آئی؟ عقل کا اندھا اس طرح کے بندے کو تو کوئلے کا ببار بھی گھاٹا دے گا اور کہلاتے جوہری ہو. دڑیاں کی دڑیاں کوئلے بیچ رہے ہو, نام رکھا ہے جوہری. ایسے تھوڑے جوہری ہوتے ہیں. جوہری تو میرا امام احمد رضا ہے, جس نے ہیرے کو پہچانا اس کی چمک کو جانا. تو تو مقام رسول کو بھی نہیں پہچانا, مقام صحابہ کو نہیں پہچانا, مقام آل رسول کو نہیں پہچانا, تو کس بات کا جوہری ہے؟ توجہ کر سنی. حبیب کہہ دے مخلفین سے میں صدقے جاؤں اپنے رب کی شان کے. ٹوٹے دلوں سے بڑا پیار ہے رب کا. اب جو عرب بیٹھتے تھے سرے راہ, سبحان اللہ, قافلے گزر رہے ہیں شان سے, دل میں تڑپ ہے, ساتھ چلیں. فرمانا لن تخلفو لن تخرجو معیا ابدا, اب نہیں میرے ساتھ نہیں بس ہمیشہ کے لیے. معیا ہمیشہ کا لفظ ہے اس میں ابدا, لیکن معیا کا بھی لفظ ہے میرے ساتھ نہیں. اس کا مطلب محبوب کے ہم قدم ہونا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات؟ یہ تو ایک نظر کی بھول ہو جائے یارو تو بات بنتی نہیں ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, یہی تو نزاکت ہے عشق کی جو آپ کو سمجھایا کرتے ہیں. باتوں کو چھوٹا نہ سمجھا کرو. ہاں محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے. تم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہوں؟ کرنا عشق اور پھر نخرے محب کے. نخرہ محب کا نہیں ہوتا, ناز محبوب کا ہوتا ہے. جسے سمجھ نہ آئے وہ لن تخرجوا معی ابدا ولم تقاتلوا معی عدوا. اور دنیا کا سیاست دان یہ سمجھتا ہے کہ چاہے کچرے ہی بندہ ہو ساتھ لے چلو, کچھ نہیں تو مروائی ڈالیں گے ان کو. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ؟ جنگ پر جاتے ہوئے کیا کوالٹی ہوتی ہے؟ وہاں تو بندہ چاہیے کہ چلو ایک نیزہ بھالا تو روکے گا نا, لیکن یہ حبیب ہیں, یہ دنیا کی سیاست نہیں کرتے, یہ اللہ کا رسول ہے. اس کے ساتھ مرنے بھی جانا ہو جس نے وہ کوالٹی والا ہونا چاہیے. ہائے 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 کیا معنویت آ گئی اس میں, آپ کی توجہ میں نہیں آئی بات. یوں نہیں ہوتا, یہ رسول ہے میری, ان کے کام ہی خاص ہے. تو دوستو فرمایا ان سے کہہ دو مخلفین سے, اب میں تبصرہ نہیں کروں گا, بات بہت ہو گئی. ستدعون, اے مخلفین پیچھے رہ جانے والوں, حدیبیہ کے موقع پر تمہارے دلوں میں وہ بات ہے نا یا رسول اللہ ہے؟ فرمایا ستدعون ستدعون ستدعون, تم بلائے جاؤ گے پکارے جاؤ گے. میں نہیں پکاروں گا تمہیں, میں نہیں پکاروں گا. کیوں؟ لن تخرجوا معی ابدا ولم تقاتلوا معی عدوا, یہ شرف تمہیں نہیں ملے گا. لیکن ستدعون الى قوم اولی بأس شدید, تم پکارے جاؤ گے ان قریب اس قوم کے مقابلے میں جس کے ساتھ جو جنگیں ہوں گی وہ میری جنگوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوں گی. آپ سمجھ نہیں رہے میری بات کو. بدر, احد, خندق,
خیبر، تبوک، حنین، ان سے بھی زیادہ ہولناک جنگیں ہوں گی. آپ کو کیا پتا ہے میں کتنی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں؟ آپ سمجھتے ہوئے ٹھیک ہے، آسان ہوتی ہے تقریر کرنا. یہ باسن شدیدن کا ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ اب تک جو ہو چکی ان سے بھی ہولناک ہوں گی. کیوں؟ کہ اب جو جنگیں ہوں گی جن کے خلاف تمہیں بلایا جائے گا، وہ قوم جس کے مقابلے میں تمہیں بلایا جائے گا، پکارنے والا تمہیں پکارے گا، اس قوم کے مقابلے میں طاقت میں جن لوگوں سے ہم نے اب تک جنگیں کی ہیں، وہ دشمن ان سب دشمنوں سے زیادہ طاقتور ہوں گے. مطلب بدر میں ہمارے مقابل جو تھے وہ کوئی حکومت تھی ہی نہیں، وہ تو قبیلے تھے. مکہ میں کوئی اسٹیبلش ریاست تو تھی نہیں جس کا لشکر تھا. مکہ مکرمہ میں کیا کوئی عربوں کی حکومت تھی؟ بولو نا. یہ بتا رہے ہیں حضور کیوں؟ کہ اب جس قوم سے تمہاری ٹکر ہوگی وہ بڑی اسٹیبلش باقاعدہ آرمی ہوگی. کیوں؟ کہ اب تمہیں لڑنا ہے کیسرے روم سے. کیسرے روم کے خلاف سرکار خود جو لشکر لے کر نکلے ہیں نا اپنی حیات میں، وہ تھا تبوک کا، اور تبوک میں مقابلہ ہوا ہی نہیں. آپ خود جانتے ہیں سیرت کی کتابوں میں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کسی ملک کی آرمی سے یہ مارکے نہیں ہوئے ہیں، اب مکمل ملک کی آرمی، اسٹیبلش آرمی سے جنگ ہونے والی ہے. اس لیے قرآن کے لفظ ہے اولی باسن شدیدن، بڑی سپر پاور ہوگی جس سے اب ٹکر ہوگی. اور جب اس سپر پاور سے ٹکر ہوگی ستو داؤنا، پھر میں تو نہیں ہوں گا پر ابو بکر تمہیں بلائے گا، عمر بلائے گا، عثمان بلائے گا، علی بلائے گا. کہو نا سبحان اللہ. ایک اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، مفسرین نے یہ لکھا ہے جس کو بیان کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے، کہ دشمن ان جنگوں سے سخت ہوگا. اور دوسرا، اس شرط پر ہماری جنگیں کبھی نہیں ہوئی کہ تقاتلوہم او یسلمون. کیا؟ کہ یا یہ جنگ یا تو اس طرح ختم ہوگی کہ ایک فریق سارا مارا جائے، یا پھر دوسرا فریق مسلمان ہو جائے. اب جو جنگیں ہوں گی، ایک تو ہوں گی پوری اسٹیبلش آرمی سے، اور دوسرا وہ جنگ ختم بھی نہیں ہوگی جب تک مکمل طور پر ایک فریق روندا نہ جائے یا دوسرا فریق مسلمان نہ ہو جائے. یہ قرآن کے لفظوں میں ثابت ہے کہ یہ کتنی ہولناک جنگیں ہوں گی. اگر کوئی شخص یہ مقام دیکھنا چاہتا ہے تو قرآن مقدس میں دیکھے. ستدعون الى قوم اولی باس شدید تقاتلوہم او یسلمون. زور سے کہو. یہ دو شرطیں ہیں جس کی بنیاد پر یہ میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ پہلی جنگوں سے بھی خطرناک جنگیں ہوں گی. اب سنو، ان تطیعوا. اب میں اس مرحلے میں داخل ہو گیا جس کے ارادے سے میں نے تقریر شروع کی تھی. ان تطیعوا یعطیکم اللہ اجرا حسنا. اگر پکارنے والے کی پکار پر تم نے لبیک کہہ کے اس کے ساتھ ان جنگوں میں چل پڑے تو اجر تمہیں اسی طرح ملے گا جس طرح میرے ساتھ چلتے تو اجر ملتا تمہیں. ہر سنی طالب علم اس بات کو ابھی نہیں پہنچا. ابو بکر کی خلافت اگر فلتا ہوتی، یہ جناب آبدی صاحب تقریر کر رہے ہیں، یہ اس کی تو خلافت فلتا ہے، دھوکا ہے. میں کہتا ہوں آبدی صاحب،
آپ کس کی عبادت کرتے رہتے ہو؟ عبدی اس قسم کے ہوتے ہیں؟ پھلتا ہے دھوکے کا نظام تھا ابو بکر کا. میں نے کہا جس کا نظام دھوکے کا ہوگا اس کی اطاعت پر اللہ اجر کیوں دے گا؟ بات ہو گئی تم سمجھو یا نہ سمجھو، ہم نے دیا جلا کے رکھ دیا آپ کے سامنے، بلکہ دل جلا کے رکھ دیا ہے. جس کی خلافت علام حاج نبوہ نہیں ہوگی، طریق نبوت پر نہیں ہوگی، اس کی بات ماننے سے اللہ اجر کیوں دے گا؟ یوتکم اللہ اجرن حسنا، وہ پکارنے والا جب تمہیں اس دشمن کے مقابلے میں پکارے تو جو اس کی بات مانے گا اس کو اللہ اجرن حسنا. تو بادشاہ نے اگر سقیفے میں جا کے، دارے میں جا کے، کمیونٹی سینٹر میں جا کے سازش سے خلافت چھین لی تھی تو پھر اس کی اطاعت کرنے سے اللہ اجر کیوں دیتا ہے؟ یہ عابدیوں سے، حیدریوں سے، اجتہادیوں سے، نام نہاد جوہریوں سے علی کا بیٹا موسیٰ کاظم کا پوتا پوچھنا چاہتا ہے کہ ابو بکر کی خلافت اگر فلتا تھی تو اس کی بات ماننے سے اللہ اجر کیوں دیتا ہے اور قرآن یہ حکم کیوں دیتا ہے؟
یہ نقطہ تو آپ نے زندگی میں کبھی نہیں سنا.
امام احمد رضا بریلوی
رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور حجت الاسلام، حضور حجت الاسلام.
اور کراچی والو، یہ میرے استاد نے تفسیر بیضاوی پڑھاتے ہوئے اسی کراچی میں، یہ میں آپ لوگوں پر کوئی احسان نہیں ہے میرا، کراچی کا مجھ پہ احسان ہے. اسی کراچی فیڈرل بی ایریا میں سید شجاعت علی کے سامنے، قادری رحمت اللہ علیہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے میں نے یہ نقطہ سیکھا تھا، اور کراچی والوں کو آپ کی اپنی سوغات ہی لوٹا رہا ہوں. ہاذہی بدعتنا ردت الینا، یہ اسی سے سیکھا تھا، اسی سرزمین پر اپنے استاد کی قبر کو گواہ کرتے ہوئے آپ کو وہ قرآن کا موتی پیش کر رہا ہوں. اگر ابو بکر کی خلافت پھلتا ہوتی، اگر وہ سازش ہوتی، اللہ اجر نہ دیتا. اور ایک سن لو بات، اگلی بات بھی سن لو، اجر ہونا یہ ایک بڑھوتری کا کام ہے. اور آپ لوگ تاجر ہو کراچی میں بے شمار، آپ کا ایک اصول ہے کیا کہ فائدہ ہو یا نہ ہو نقصان سے بچنا چاہیے، یہ کہتے ہو نا، یہ کہتے ہو نا. اچھا جی، اجر بھی ملتا ہے یہ تو بڑی بات ہے، لیکن وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی بات نہ مانی، جب وہ لڑنے جائیں روم والوں سے، جب لڑنے جائیں ایران والوں سے، جب لڑنے جائیں یورپ والوں سے، اٹالیا سے لڑ رہے ہو، اسپین سے لڑ رہے ہو، تم نے اگر ان کی بات نہ مانی ان تتولو، اگر تم نے ان سے منہ پھیرا، تاتا ولو، اگر تم نے پشت کر دی ان کی طرف، منہ پھیر لیا بلانے والے کی بلانے پر، کما تولئی تم من قبلو، جیسا تم نے حدیبیہ کے موقع پر میری بات نہیں سنی تھی، کما تولئی تم من قبلو. دیکھو نا ملا کے کس طرح عہد کو حضور اور قرآن بول رہا ہے، ان تتولو کما تولئی تم من قبلو، تو پھر کیا ہوگا؟ یعذبکم عذابا علیما، پھر تمہیں بڑا دردناک عذاب دیا جائے گا. اور یاد رکھو، اجتماعی عذاب بغیر نبی کی نافرمانی کے کبھی قوم پر نہیں آتا. جو تفسیری نقطہ سمجھتے ہیں وہ سمجھ لو، یہ خدا کا قانون ہے کہ اجتماعی عذاب صرف نبی کا حکم نہ ماننے سے قوم پر آتا ہے. اور پوری قوم کو جب کہا جا رہا ہے کہ تم نے اگر ان کی بات نہ مانی تو یعذبکم عذابا علیما، اب پکارنے والے کی پکار کو اگر مانو گے تو اجر حسن ملے گا، اور اگر تم نے اس سے منہ پھیرا جیسے کہ پہلے بھی پھیر چکے ہو تو یعذبکم عذابا علیما. تو اب بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ دوستو بات ابو بکر کی نہیں ہو رہی، فرمایا ابو بکر تو میری ڈیوٹی میں ہے، عمر تو میری ڈیوٹی میں ہے، عثمان تو میری ڈیوٹی میں ہے، علی مولا تو محمد کی ڈیوٹی میں ہے، کہ جن کی ماننے سے اجر ملتا ہے، جن کی نہ ماننے سے عذاب آتا ہے، ارے وجود اور جسم الگ الگ رگردر آتا آ رہے ہیں، لیکن ان کی خلافت میں منہج نبوت اس طرح جاری ہے کہ ان کے ماننے سے اجر ملتے ہیں، ان کی نہ ماننے سے عذاب آ جاتا ہے۔ اس سے زیادہ روشن دلیل اور کیا پیش کر سکتا ہوں، یہ قرآن مقدس کا اعلان ہے، جب ہم مصر ہیں چار یار پر تو یہ مت کہا کرو یہ ضدی سید ہیں جان نہیں چھوڑنا چاہتے، ارے یہ قرآن ہے، اگر چھوڑ دیا گیا تو عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، لہذا ان کا دامن پکڑے رہو، ان کا دامن حضور کا دامن ہے، اور یہی ہماری تاریخ ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، انہوں نے قرآن پہنچایا، انہوں نے حدیث پہنچائی، انہوں نے سیرت پہنچائی، آج دین پر جتنا فخر کر سکتے ہو کہ اللہ کا دین کامل ہمارے پاس ہے، یہ انہی کی محنت ہے، انہوں نے اپنے من میں اتارا رسول اللہ کی سیرت کو۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج تو ہم حکم سنتے ہیں چلے جاتے پھر عمل کرتے ہیں، کبھی نہیں بھی کرتے، لیکن اللہ کے پورے دین پر مکمل عمل کر کے جنہوں نے دکھایا کہ دین قابل عمل ہے، وہ یہ ذوات قدسی ہیں۔ ورنہ آپ سے میں پوچھوں یا آپ مجھ سے پوچھیں کہ شاہ جی آپ مطمئن ہیں کہ 100% اللہ کے ہر حکم پر پورے اترتے ہیں، تو ایک بندہ بھی نہ مجمع میں ہوگا نہ یہاں سٹیج پر ہوگا جو یہ کہے کہ میں 100% مطمئن ہوں، میں اللہ کی ہر بات مانتا ہوں، تو پھر سوال کیا اٹھتا ہے، سوال کیا اٹھتا ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ایک بھی ایسا نہیں ہے تو پھر کچھ حکم ایسے دے دیے گئے ہیں جو قابل عمل ہیں ہی نہیں، انسانی طاقت سے باہر ہیں، کیونکہ کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو۔ حضور نے ابو بکر و عمر و عثمان و علی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ پورا پورا جیسا تو نے کہا، جنہوں نے ویسا کر کے دکھا دیا، یہ بولو گے۔ بات سمجھو، ذرا مشکل ہے لیکن پورا پورا 100% حضور جن پر مطمئن ہیں، حضور مطمئن ہیں، اور اللہ نے رضی اللہ عن المومنین کہہ کے کیا بتایا کہ میں بھی پورا پورا راضی ہوں، اس کا مطلب ہے کہ دین کا 100% قابل عمل ہونا اس کا ثبوت ہے، ابو بکر صدیق بھی، عمر فاروق بھی، عثمان غنی بھی، مولا علی بھی۔ ذخیرہ حدیث میں مجھے یہ لفظ ان کے لیے ملے نہیں ہیں، اگرچہ اور بہت سے ملے ہیں، مگر ایک بندہ ان میں ایسا ہے جس کے لیے واقعی حضور نے 100% کا لفظ بولا ہے، کون؟ ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے، فرماتے ہیں ہر آدمی جو میرے سامنے آتا ہے ایک نہ ایک بات اس میں ایسی مجھے مل جاتی ہے کہ ابھی اس کی اصلاح ہونا باقی ہے، لیکن یہ ابو عبیدہ بن جراح میرا وہ غلام ہے کہ جس میں ایک بات بھی ایسی نہیں رہ گئی جس کی اصلاح کی ابھی ضرورت ہو، یہ پوری اصلاح والا ہو۔ یہ حدیث ابو عبیدہ بن جراح یا عشرہ مبشرین میں سے، یہی وہ بندہ ہے جس نے اپنے باپ کو بھی مقابلے میں جب کفار کی طرف سے آیا تھا تو مار ڈالا تھا ابو عبیدہ بن جراح نے، اور حضور نے فرمایا تھا ابو عبیدہ چھوڑ دیتے کسی اور کے حصے میں آ جاتا، یا رسول اللہ میں تو چھوڑتا ہی رہا، کوئی 8 دفعہ میں بچت کی کہ میرے ہاتھ سے نہ مرے دوسرا مار ڈالے، مگر یا رسول اللہ آخری وقت اس نے بہت گستاخانہ کلمات کہے میرے اللہ کے لیے اور آپ کے لیے، تو برداشت نہیں۔ فرمایا ابو عبیدہ تو نے کوئی عظیمت کسی کے لیے چھوڑی ہی نہیں، ہر عظیمت تو نے اپنا لی ہے، یعنی وہ بات ثابت کر دی تو نے کہ مومن کسی کو بھی ترجیح نہیں دیتا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر۔ فرمایا ابو عبیدہ وہ ہے جس میں ایک نقطہ بھی ایسا نہیں رہ گیا کہ جس کی اصلاح کی ضرورت ہو، یہ پورا پورا اصلاح والا ہو گیا۔ اور میں کوئی تقریر نہیں کر رہا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امتوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، کوئی نبی کسی امتی کے بارے میں یہ اپنا رائے دے، اس کے لیے امتوں کی تاریخ تشنگی محسوس کرتی ہے، سب کو نبی یہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ نہیں کیا، تم نے یہ نہیں کیا، بتاتے ہیں کمی بتاتے ہیں، یہ محمد رسول اللہ ہیں جن کے صحابہ ایسے ہیں جن کے لیے فرماتے ہیں ان میں کمی ہے ہی کوئی نہیں ہے ہی نہیں مکمل طور پر آگے. تو ایسوں کے پیچھے ہم کیوں نہ چلیں اور ایسوں کے لیے ہم تنقیدیں سنیں اور تنقیدیں بھی بالکل ایسی کہ جن کے تحت کوئی دلیل ہی نہ ہو کوئی ذکر ہی نہ ہو کوئی ایسی بات اور تاریخ کے حوالے ٹوٹے پھوٹے لا کر ان پر تنقیدات شروع کر دی جائیں. خدا کے بندو جب وہی کسی کی تعدیل کرے وہی کسی کی تعدیل کرے اس وقت ذرا بنیاد کس دلیل پر کی جاتی ہے جس کا پتہ ہی نہیں رپورٹ کس نے کیا بات کس نے کی. تاریخ میں لکھا ہے تاریخ میں تو لکھا ہوتا ہے یہ تاریخ تو اخباروں سے بنتی ہے اور اخبار کی تعریف کبھی پڑھی نہیں آپ نے. یہ تو نومیر میں بھی لکھی ہے کہ جملہ خبریہ جو ہے وہ سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے صدق و کذب کا احتمال رکھتا ہے. تو جس میں کذب کا احتمال ہو اس پر اعتماد کر کے ہم ان لوگوں کی مذمت کرنا شروع کر دیں گے جن کی تصدیق اللہ کا قرآن کر رہا ہو. اس لیے یہ اخباروں کی باتیں نہیں ہیں یہ قرآن شریف کی بات ہے یہ وحی الہی کی بات ہے. تو ایک مکمل مضمون اگرچہ اس کے کئی پہلو اور بھی ہیں اس میں لیکن احاطہ کرنا مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک بات پہنچانا مقصد تھا کہ ایک با مقصد محفل ہے اور ہم نے کسی محفل کو بھی ایسا نہیں سمجھا کہ ہم دل سے اس کو بیان نہ کریں. اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے اور آپ سب کا اجر بھی اللہ پر ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے اور مالک تعالیٰ ہمیں ان اصحاب عظیمت کے نقش قدم پر چلائے اور ان کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کے ساتھ الحاق فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.